الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج اتوار کا دن ہے اتوار کے دن آج کل ہمارے ہاں تعلیمات مجددیہ کے تحت جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر بات ہوتی ہے وہ شروع ہے. چونکہ حضرت کے جو تعلیمات ہیں اس میں حضرت نے جس طریقے سے زور دیا ہے جن چیزوں پر اسی انداز میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت نے زور دیا ہے یعنی گویا کہ تصوف کا بنیادی مقصد یہ بتایا ہے کہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں اور اس میں پختگی آ جائے, اور پھر اس کے بعد اس پر زور دیا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ ہم سنت کے مطابق دائمی طور پر کرنے لگیں. یعنی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام نے کیے ہیں اس طریقے پہ ہم اعمال کرنے والے بن جائیں. اس وجہ سے حضرت نے سنت کی پیروی پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس کو نقشبندی سلسلے کا امتیاز بتایا کہ نقشبندی سلسلے میں سنت کا جو اہتمام ہے عظیمت کے درجے میں, اور بدعت جو کہ سنت کے مقابلے میں آتا ہے اس کا زبردست رد فرمایا ہے کہ کس طریقے سے بھی بدعت کا ارتکاب نہ ہو. تو الحمدللہ اسی ترتیب سے ہم نے جو تعلیمات کا سیریز ہے وہ جاری رکھا ہے. پھر اس کے بعد اعمال میں سب سے پہلے چونکہ عبادات آتے ہیں اور عبادات میں سب سے پہلے نمبر نماز کا آتا ہے, تو نماز پر پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اور اب انشاءاللہ آج اس کے بعد جو اور عبادات ہیں جیسے رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے فرض ہیں, اور زکوٰۃ کا دینا ہے اور حج کرنا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ آج بات ہوگی تاکہ اس ترتیب سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. تو رمضان شریف کے بارے میں حضرت مکتوب نمبر 45 میں ارشاد فرماتے ہیں, جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بزرگی والا مہینہ ہے. نفلی عبادات, نماز, ذکر اور صدقہ وغیرہ جو اس مہینے میں ادا کی جائیں وہ دوسرے دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہیں, اور اس مہینے میں کسی فرض عبادت کا ادا کرنا دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے تو اس کو بخش دیتے ہیں اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں, اس افطار کرانے والے کو اس روزہ دار کے اجر کے برابر عطا فرماتے ہیں بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور اس طرح اگر کوئی شخص اپنے غلاموں سے خدمت لینے میں کمی کر لے تو حق سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں, اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیا کر, تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرمایا تھا. یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے سے جو کہ شعبان کے اخیر میں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے لیے, اس سے یہ چیزیں مستفاد ہیں. الحمدللہ ہم جب بھی رمضان شریف آتا ہے تو شعبان کے اخیر میں وہ خطبہ اس پر بات کرتے ہیں, یہ وہی چیز ہے. اگر کسی شخص کو اس ماہ مبارک میں خیرات اور اعمال صالح کی توفیق حاصل جو ہے تو تمام سال اس کو ان اعمال کی توفیق شامل حال رہتی, اور اگر کسی کا یہ مہینہ اعمال صالح سے پراگندگی اور کوتاہی میں گزرا تو اس کا تمام سال پراگندگی اور کوتاہی میں گزرتا ہے. لہذا جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں اعمال صالح پر جمعیت اور پابندی کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے. असल में होता क्या है, ये स्टार्ट लेना जिसको हम कहते हैं, वो ये होता है कि हम जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको रोकने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको हम रोक देते हैं, और जो चीज़ें उसकी बढ़ाने के लिए होती है हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से चूंकि रुकावटें दो हैं, एक रुकावट शैतान है और एक रुकावट नफ्स है नेक अमल से, और बुराई के भी यही दो हैं, यानी एक शैतान उसमें महमीज करता है और दूसरा नफ्स की ख्वाहिशात होती है। तो रमज़ान शरीफ में शैतान को चूंकि क़ैद कर दिया जाता है, लिहाजा उसका जो असर है वो तो ख़त्म हो जाता है, और नफ्स के ऊपर पैर रख लिया जाता है, क्योंकि नफ्स के बेहतरीन जो तीन ख्वाहिशात हैं उनको दबा दिया जाता है, खाना पीना और मुबाशरत। इन तीन चीज़ों के दबने की वजह से नफ्स मुजमहल हो जाता है, ये लफ्ज़ मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत मुनासिब, नफ्स मुजमहल हो जाता है, जैसे होते हैं ना अदमुआ, हाँ जी। तो मुजमहल चीज़ से आप जितना मतलब उसको मोड़ना चाहे तो कर सकते हैं आप, तो उस वक़्त आप जितना गेन ले सकते हैं, बिल्कुल इसकी ऐसी मिसाल है जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो आर्मी वाले होते हैं ना जंग के हालत में, तो जब गोलियाँ चलती हो और उसमें किसी पोस्ट को उड़ा दिया जाए और वहाँ से उनके ऊपर शेलिंग नहीं हो रही हो, तो उस वक़्त जितना जल्द से जल्द जितना एडवांस कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो मौका फिर उनको नहीं मिलेगा, हाँ जी। तो उस वजह से मतलब बजाय इसके कि वहाँ के कुछ लोग मुकाबले के लिए आएँ, उससे पहले पहले जितना एडवांस कर सकते कर लेते। तो ये रमज़ान शरीफ का महीने भी ऐसे ही है कि अगर शैतान बंद है और नफ्स मुजमहल है तो उसमें जितना एडवांस कर सकते हो करो। तो इस तरीके से गोया कि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। फरमाया कि इस महीने में जिसको नेक अमाल की तौफीक होगी तो तौफीक तमाम साल जारी रहती है, क्योंकि उसने स्टार्ट ले लिया होता है, और अगर खुदा ना खास्ता इससे भी फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर बाद में जब रुकावटें आ जाएंगी फिर क्या करेगा, तो फिर तो बाकी साल ऐसे ही रहेगा। उस माह मुबारक की हर रात में कई हज़ार दोजख के मुस्तहिक आदमियों को आज़ादी मिलती है, उस महीने में बहिश्त के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोजख के बंद कर दिए जाते हैं, और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और हज़रत फरमाते हैं अफ्तार में जल्दी करना और सहरी खाने में ताखिर करना सुन्नत है, उस बारे में आप मुबालिग़ ने ताकीद फरमाया करते थे, और शायद सहरी खाने में ताखिर और अफ्तार में जल्दी करने में अपने आजज़ व एहतियाज का इजहार है जो कि बंदी के मुकाम के मुनासिब है, और खजूर या चुहारे से अफ्तार करना सुनते हैं, और आप अफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, वब्तलतिलरूक वसबतल अजर इंशा अल्लाह ताला, यानी प्यास दूर हो गई और अगर तर हो गई और अजर साबित हो गए इंशा अल्लाह। इस माह मुबारक में नमाज तरावी का अदा करना और नमाज तरावी में कुरान मजीद का ख़त्म करना सुन्नत मुअक्कदा है, उससे बहुत सारे फ़वाद हासिल हो जाते हैं। वफ़कन अल्लाह सुबहानहु बिहुर्मति हबीबी अलैहि वाला आलिही सलातुस्सलिमात वत्तहियात, अल्लाह सुबहानहु ताला अपने हबीब अलैहि सलातुस्सलाम के तौफ़ील हमको इन कामों की तौफ़ीक अता फरमाए। हज़रत मकतूब नंबर 162 जो दफ्तर अव्वल का है, ये पहले वाले भी दफ्तर अव्वल का था, इसमें फरमाते हैं और माह रमज़ान मुबारक तमाम खैरात और बरकात का जामे है, और हर खैर और बरकत जो भी है वो हज़रत ताला व तक़द्दुस की तरफ से फैज़ पहुँचा रही है, उस ज़ात के शुनात का नतीजा है कि क्योंकि जो शर और नक्स भी वजूद में आता है उसकी ज़ात और सिफ़ात मुअद्दिसा के मंशा से है। वमा असाबक मिन हसदिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबक मिन सिफ़ फमिन नफ्सिक, جو بھی بلائے تم کو پوچھتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جو برائی تم کو پوچھتے ہو تمہاری نفس کی طرف سے ہوتی ہے، نفس قاطع ہے. بس اس ماہ مبارک کے تمام خیرات و برکات ان کا مالات ذاتیہ کا نتیجہ جن کی جامع شان کلام ربانی ہے. اور قرآن مجید اس شان جامع کی تمام حقیقت کا حاصل ہے. لہذا اس ماہ مبارک رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ مناسبت کلی حاصل ہے، کیونکہ قرآن مجید تمام کمالات کا جامع ہے، اور یہ مہینہ جامع جمی خیرات یعنی ان تمام نیکیوں کا جامع ہے جو کہ ان کمالات کے نتائج و ثمرات ہیں. اور یہی مناسبت اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے نزول کے باعث ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا وہ رمضان وہ مبارک میں جس میں قرآن مجید نازل کیا. اور شب قدر جو اسی ماہ کا خلاصہ و لب لباب ہے، وہ گویا اس کا مغز ہے، اور یہ مہینہ اس کے پوست کی مانند ہے. پر جو شخص اس مہینے کی جامعی کو جامعیت یعنی تمام فرائض کو بحسن خوبی کے ساتھ گزارے گا، وہ اس کے تمام خیر و برکت سے مالا مال ہوگا، اور انشاءاللہ تمام سال جمعیت و اطمینان سے گزرے گا، اور خیر و برکت کے ساتھ بہرور ہوتا رہے گا. وفقنا اللہ سبحانہ للخیرات والبرکات فی ھذا الشهر المبارک، ورزقنا اللہ سبحانہ النصیب الاعظم. اللہ تعالیٰ ہم کو اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بڑا حصہ نصیب فرمائے. اس میں حضرت نے رمضان شریف کے جو شریعت میں جو اس کا مقام ہے وہ تو خیر ہمیں پہلے بھی پتہ چل گیا، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے جو تکوینی نظام بنایا ہے وہ حضرت نے اس میں گویا بتا دیا کہ یہ جو مہینہ ہے، چونکہ اس کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور قرآن پاک تمام کمالات کا جامع ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کلام اللہ ہے، اللہ پاک کا کلام، اللہ پاک کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت کا ہمارے اندر موجود ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور رمضان شریف میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کلام کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ظہور کے ساتھ اس کے برکات آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ برکات جو ہوتے ہیں وہ اس مہینے کے ساتھ برکات کے ساتھ مل کر بہت زیادہ ماشاءاللہ باعث نورانیت قلوب اور مطلب جناب اطمینان قلوب ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ بھی اس میں اہتمام کرتے ہیں، تو اب قرآن دیکھیں نا، قرآن کی برکات رمضان شریف کے مہینے میں تراویح کے ساتھ منسلک ہے. تو تراویح میں قرآن سننا، جو بھی قرآن باغ زیادہ سنے گا تو اس کو اس کے برکات زیادہ ملیں گے. نفس پہ اگر پیر رکھا گیا ہو تو وصول کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے، نورانیت کے وصول کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو دن کو روزہ رکھا ہو اور رات کو قرآن سنے آدمی، اب ایک فقاہت والی بات ہے، فقاہت والی، یعنی فقاہت اس کو کہتے ہیں سمجھ. اب دیکھیں رمضان شریف کے جو روزے ہیں اس میں نفس کو بعض چیزوں سے روکا گیا ہے، اور بعض چیزوں سے ایسے روکا گیا ہے کہ اس روزے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا قائم ہونا اس پر منحصر ہے. مثلا یہ تین چیزیں، کھانا پینا اور مباشرت، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی روزے کے وقت میں کیا گیا تو روزہ نہیں رہے گا، روزہ نہیں رہے گا. اور باقی جو نفس کے خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرنا روزے کی تکمیل ہے، جب اس کے اندر قوت آتی ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو پھر اس کے اندر کمزوری آتی ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچاتے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے روکا ہے، اگرچہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ کی وہ جو نورانیت ہے اس سے زائل ہوتی ہے، تو جو لوگ اس سے بھی بچتے ہیں تو ان کا روزہ کامل ہوتا ہے، نتیجتاً ان کا نفس زیادہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، نتیجتاً رات کے قرآن پاک کے سننے کی افادیت ان کے لیے بڑھ جاتی ہے. اب اس میں فقاہت کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص दिन को सोए जितना सो सकता है और रात को जागे। तो चूंकि रात के आमाल का ताल्लुक जागने के साथ है और रोजे का ताल्लुक जागने के साथ नहीं है, बस सिर्फ नमाज आप पढ़ लें, नमाज का वक्त ज़ाया ना करें, बाकी अगर सारे दिन आप सोते रहें तो इससे उससे आपके रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि रोज़ा बेहतर होता है। कैसे बेहतर होता है? अगर आप सो रहे हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, बदनजरी नहीं होगी, गीबत नहीं होगी, आप इस तरह मतलब है कि वो बुरी महफिलों में नहीं जाएंगे, यानी बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकेंगे अगर आप सो रहे हैं। और उस सोने में नीयत अगर ये हो कि मैं रात को ज़्यादा जाग सकूँ, रात की इबादात को ज़्यादा बेहतर कर सकूँ, सुभानअल्लाह, नीयत भी बेहतर हो गई। तो इस तरीके से गोया कि इस फकाहत से इंसान बहुत कुछ पा लेता है, बहुत कुछ पा लेता है। मैं अक्सर देखा करता हूँ, असल में प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। बाज़ लोग शादी ब्याह के लिए तो छुट्टी ले सकते हैं, वो जस्टिफाइड समझते हैं अपने आप को, सैर सपाटे के लिए भी 15 दिन का जो छुट्टी वो होती है यार अंडार वाली वो ले सकते हैं। हाँ जी, इस तरह और बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन रमज़ान शरीफ के लिए छुट्टी लेना उनके प्रायोरिटी में नहीं होता, मतलब वो उनको समझ नहीं आती। हाँ जी, कि ये भी एक चीज़ है जिसमें इंसान छुट्टी ले सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है तो सीज़न है ना, 11 महीने आपने काम किया, 10 एक महीना आपने अपने उसको इंजन को ओवरहॉल किया, अपने नफ्स को कंट्रोल किया और मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, तो ये प्रायोरिटी में हो सकता है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं। तो बाज़ लोग इस चीज़ को नहीं जानते, तो हत्ता कि वो आखिरी अशरे में भी परवाह होते हैं, आखिरी अशरा जो कि पीक होता है उसका, जिसमें लैलतुल क़द्र का इम्कान होता है, और बात चीज़ें तो बिल्कुल मैनेजेबल होती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी शॉपिंग वगैरह रमज़ान शरीफ से पहले कर लें ताकि आपको बाद में ना करनी पड़े, और इंतज़ाम ऐसे कर लें जिससे जो है ना वो आपको रमज़ान शरीफ में डिस्टर्ब ना होना पड़े। इसकी एक दलील मैं अर्ज़ कर सकता हूँ असलाफ में, जो कि माशाल्लाह इस सारी चीज़ें दलालत के साथ साबित हो जाती, कि हज़रत उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो पहले मुजद्दद गुजरे हैं, पहले मुजद्दद वही थे इस्लाम की तारीख, तो एक गवर्नर को कहा था कि मुझसे मिलो, वो प्रोग्राम पोस्टपोन होते होते वो रमज़ान शरीफ में उसको मौका मिल गया और आ गया दमिश्क, मतलब जाना वो मुलाकात के लिए आ गया। तो अगरचे ख़ुद बुलाया था लेकिन उस पर सख्त नाराज़ हुए कि आप तुम्हें रमज़ान के अलावा कोई और महीना सफ़र के लिए नहीं मिला था, रमज़ान में क्यों सफ़र किया? अब देखिए, एक ड्यूटी के लिए सफ़र किया है, खलीफा ने बुलाया है, सारा कुछ होने के बावजूद वो जो उस पर डांट पड़ रही, किस वजह से पड़ रही है? कि रमज़ान शरीफ के मामले में चेंज होती हैं सारी फार्मूले। तो ये बाज़ लोगों की प्रायोरिटीज़ में नहीं होती, नतीजतन वो रमज़ान शरीफ के बहुत सारे अवकात को मिस कर लेते हैं, बहुत कीमती अवकात को मिस कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आइंदा जब भी ऐसे मौके आए तो इनसे खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जब तुम जन्नत की चरागाहों में पहुँचो तो वहाँ खूब चरो। तो सहाबा किराम ने पूछा कि जन्नत की चरागाह कौन सी है? फरमाया जिक्र के हल्के। इसका मतलब है जहाँ कोई चीज़ काम की वाफिर मिल सकती है तो फिर वहाँ मतलब जैन सुस्ती नहीं करनी चाहिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको हासिल करने को मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो یہ مطلب جو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی ملٹیپلیکیشن فیکٹر بھی بڑا ہوتا ہے, اور اس کی یعنی ایک یوں کہہ سکتے ہیں نیکیوں کا انبار انسان لگا سکتے ہیں نمبر ون, اور نمبر ٹو نیکیوں کی کرنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے, اور نمبر تین قبولیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے مطلب ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بہت بے انتہا مطلوب ہیں, رمضان شریف کے مہینے میں یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اور اس رمضان مبارک تمام خیرات و برکات کا جامع ہے, اور ہر خیر و وقت جو بھی ہے وہ حضرت ذات تقدس کی طرف سے فیض پہنچا رہی ہے, اور ذات کی شوئینات کا نتیجہ ہے, کیونکہ جو شر و نقص بھی وجود میں آتا ہے اس کی ذات و صفات محدثہ کے منشا سے, مطلب جو ہمارے سے یہ نفس ہے, وما سابق من حسنۃ فمن اللہ وما سابق من سیئۃ فمن نفسک نسقات. پس اس ماہ مبارک کے تمام خیرات و برکات ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہے جن کی جامع شان کلام ربانی ہے. یعنی وہ کمالات ذاتی جو کلام ربانی کے ساتھ متعلق ہے, اور قرآن مجید اس شان جامع کے تمام حقیقت کا حاصل ہے. لہٰذا اس ماہ مبارک کو قرآن کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ مناسبت کلی ہے, کیونکہ قرآن مجید تمام کمالات کا جامع, اور یہ مہینہ جامع جمی خیرات یعنی ان تمام نیکیوں کا جامع ہے جو کہ کمالات کے نتائج و ثمرات ہے, اور یہی مناسبت مبارک میں قرآن مجید کے نزول کا باعث ہوئی. اور شب قدر جو اسی ماہ کا خلاصہ اللب لباب ہے, وہ رات گوئے اس کا مغز ہے, اور یہ مہینہ اس کے پوس کی مانند ہے. اب اگر پورے رمضان میں انسان اٹینٹو رہے اور لیلۃ القدر کو مس کر لے تو اس نے بہت زیادہ حصہ مس کر لیا. پورے سال عبادت کرتے رہے کہ رمضان کو مس کر لے تو اس نے بہت زیادہ مس کر لیا, کیونکہ برابر عام دنوں میں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ مطلب گویا کہ یعنی ہم لوگوں کو اس بات کا دیکھ لینا چاہیے. پر جو شخص اس مہینے کی جامعیت ان تمام فرائض کو بحسن خوبی کے ساتھ گزارے گا اس کی تمام خیر و برکت سے مالا مال ہوگا, اور انشاءاللہ تمام سال جمعیت و اطمینان سے گزرے گا اور خیر و برکت کے ساتھ بیرور ہوتا رہے گا. حضرت رسالت ختمیت علیہ السلام سے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر اللہ تمر فإنه برکۃ, جب تم میں سے کوئی شخص روز افطار کرے تو اس کو کھجور سے افطار کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں برکت ہے. افطار کرنا اصل میں افطار تو کرنا ہی ہوتا ہے سب کو, لیکن اس میں برکت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روز افطار کرے, کھجور میں برکت کی وجہ ہے کہ اس کا درخت نخلہ کہلاتا ہے جو اپنے جامعیت اور صفت عادلیت کے لحاظ سے انسان کی طرح مخلوق ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلہ کو بنی آدم کی اماں یعنی پوپی فرمایا, کیونکہ وہ تینت آدم یعنی آدم علیہ السلام کی بکیہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم امتکم النخلہ فإنہ خلقت من بکیہ تینت آدم, یعنی اپنے پوپی درخت خرما کی تعظیم کرو کیونکہ آدم علیہ السلام کی بکیہ مٹی سے پیدا کی گئی, اور ہو سکتا ہے اس کا نام برکت اسی جامعیت کے اعتبار کی وجہ سے رکھا گیا ہو. لہٰذا اس کے پل یعنی کھجور سے افطار کرنا صاحب افطار کا جز بن جاتا ہے, وہ درخت کی حقیقت جامعہ اس جزیت کے اعتبار سے اس کے کہنے والے کی حقیقت کا جز بن جاتی, اس کا کہنے والے سے اعتبار سے بے شمار کمالات کا جامعہ ہوتے ہیں جو اس کے جور کی حقیقت جامعہ میں مندرج ہے. اس حدیث شریف پہ گفتگو ہے, ذرا تھوڑا سا اس پہ مطلب کلام ہے. تو چونکہ ہم تو حدیث شریف پہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کے بارے میں تو خاموش رہیں گے, لیکن ایک بات کم از کم ثابت ہے کہ آپ سزم کھجور سے روز افطار کیا کرتے تھے, تو ہمارے لیے یہ بات کافی ہے نا. اب اس کے اندر کیا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال یہ بات تو ہے نا کہ آپ سب کے جور سے روزہ افطار کیا. یہ مطلب اگرچہ اس کے مطلق کانے میں بھی حاصل ہو جائے, لیکن افطار کے وقت جو روزدار کے شہوات مانعہ اور لذات فانیہ سے خالی ہونے کا وقت ہے, اس کا کھانا زیادہ تاثیر رکھتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, سیدھی سیدھی بات ہے, جب آپ دوائی خالی پیٹ کھاتے ہیں تو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے, اثر کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ کی ہے نہیں, اس کو ہو گئے کہ یعنی امپیورٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے, امپیورٹی نہیں ہو سکتی, وہ پورا پورا آپ کے جسم کو ملتا ہے. ہاں جی, تو ابھی جب آپ نے پہلے ہی چیز یہ کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میدا اس کے لیے تیار ہے نا. اس کے لیے تیار ہے تو جیسے پہنچ جائے گا تو ہضم ہو جائے گا, اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو مل جائے گا, اور یہ مطلب کامل اور پور تو پر زائد ہو جائے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المومن تمر, مومن کی بہترین سحری تمر ہے, اس اعتبار سے کہ غذا میں جو صاحب غذا کا جز بن جاتا ہے, اس غذا کی حقیقت کے ذریعے اس صاحب غذا کی حقیقت کی تکمیل ہے, نہ کہ اس غذا کی حقیقت. اور جب یہ مطلب روزہ میں مفقود ہے تو اس کی تلافی کے لیے تمر کے سور پر بھی ترغیب فرمائی, کہ گویا اس کا کانا تمام کا معقولات کے کانے سے کا کھانے کا فائدہ رکھتا ہے, اور اس کی برکت جامعیت کے اعتبار سے افطار کے وقت تک رہتی ہے. اور غذا کا یہ فائدہ جو مذکور ہو چکا ہے اس تقدیر پر مرتب ہوتا ہے کہ وہ غذا تجویز شرعی کے مطابق واقع ہو اور شرع حدود سے سرے منہ تجاوز نہ ہو, اور اس فائدہ کی اس وقت میسر جب اس کا کھانے والا صورت سے گزر کر حقیقت تک جا پہنچا ہو اور ظاہر سے باطن تک پہنچ گیا ہو, تاکہ غذا کا ظاہر اس کے ظاہر کو مدد کرے اور غذا کا باطن اس کی باطن کو مکمل کر دے, ورنہ صرف ظاہری امداد ناقص ہے بلکہ اس کے کھانے والے عین کمی میں ہے. صحیح کن تعلق مرا سازی گھور بعد ازا چندہ کی می خواہی بخور, پناہ لک میں کی کوش سے تو گوہر پھر اس کو کا برابر سیر ہو کر. جلدی افطار کرنے اور سیری دیر سے کھانے میں حکمت یہی ہے کہ صاحب غذا کی غذا سے تکمیل ہو جائے. والسلام. اس میں حضرت نے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کھجور کے برکات ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے, جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے یا احادیث شریف میں ہے اور اس کے اندر برکت بتایا گیا ہے, تو میڈیکل ریسرچ جب اس پہ کی جاتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے مالا مال ہوتا ہے. مثلا یہ ہمارا جو کھجور ہے, شہد ہے, دودھ ہے, ہاں جی انار ہے, جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے اور حدیث شریفہ میں, تو ریئلی بہت زیادہ اس میں فوائد ہوتے ہیں, بہت زیادہ فائد. زیتون ہے, ہاں جی, اور اس طرح کھجور ہے, یہ کیا انجیر ہے, اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بعض فائدے تو انسان وہ کہ ڈسکور کر چکے ہیں اور بعض ممکن ہے بعد میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکور ہو جائیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جن کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے, تو اب جس میں کھجور بھی ہے تو واقعی کھجور کے بہت سارے فائدے ہیں. اس کے کانے کے اندر جو غذائیت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے اندر جو منرلز ہے, جو اس کے اندر جو مزید چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کی تکمیل کے لیے ضروری ہے, تو فائدہ ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ٹیسٹ بیس کیلکولیشن کرتے ہیں. مثلا خالص پانی میں جو کچھ ہے وہ شربت میں نہیں ہے, خالص پانی میں جو کچھ ہے وہ شربت میں نہیں ہے, اور شربت چینی کا ہو تو مصیبت ہے. ہاں جی, اس کے مقابلے میں گڑ کا شربت نسبتاً بہتر ہے. وہ جو شربت آج کل بہت پسند کیا جاتا ہے, یہ سرخ شربت نہیں ہوتا, وہ جو روح افزا اور وہ کیا ہوتے ہیں, کچھ شیریں جامع شیریں, یہ تو زہر ہے, آپ لوگ کو علم نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر سلمان صاحب سے ایک دن پوچھا, میں کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ سرخ شربت جو پیتا ہوں نا میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو ہنس کے کہنے لگے کہ آپ کا پیٹ کتنا سچا ہے. میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں اس کے اندر جو پریزرویٹوز ہیں وہ پرمیسیبل لیول کے 20 گنا ہے. ہاں جی, کہتے ہیں باقی لوگ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, ان کو نقصان ہو جاتا ہے لیکن ان کا اثر جلدی ظاہر نہیں ہوتا, آپ کا پیٹ اس کو فوراً ظاہر کر لیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کا پیٹ سچا ہے, کہ اس نے مطلب اس کی جو شرارت ہے وہ جلدی بتائے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. اور اگر اور مزید بڑھنا چاہتے ہو تو پیپسی کولا اور کوکا کولا, خوشنما زہر اگر پینا چاہتے ہو تو یہ بھی پی سکتے ہو. ہاں جی, وہ تو اب میرے خیال میں اب مسلمانوں کی بات سے آگے بات چلی گئی ہو, تو جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ بھی اس پر بہت زور دینے لگے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں, یہ اتنا کڑوی چیز ہے, اتنی کڑوی چیز ہے کہ اس کو میٹھا بنانے کے لیے एक गिलास में 7 चम्मच चीनी डालनी पड़ती है उनको, 7 चम्मच। अगर आपने एक गिलास पिया ना सिर्फ, तो आपको किसी और कैलोरीज के लिए ज़रूरत नहीं है, वो पूरे दिन की आपकी कैलोरीज उस एक गिलास से पूरी हो गई। अब मज़ीद जितना भी आप कैलोरीज लेंगे वो आपके ऊपर बोझ है। अच्छा, आपके ऊपर बोझ है। तो ज़रा थोड़ा सा देखें ना कि ये कैसे, मतलब इन लोगों ने रिसर्च किया है और ऐसी चीज़ें बनाई हैं, बहुत नुकसानदेह चीज़ें, और इतना प्रोपेगंडा इसका किया है कि लोगों के शऊर में इनको दाखिल किया हुआ है कि उनका कोई चीज़ भी इसके बगैर नहीं होती। तो हमें ज़रा ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। मकतूब नंबर 4 में हज़रत फरमाते हैं, आज जनाब का कम तरीन खादम, ये अपने शेख से क्यों ख़त लिखा है, गुजारिश करते कि मुद्दत से हुजूर का कोई गिरामनामा सादर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस बुलंद बरगाह के खादमों को कोई इतला मौसूल नहीं हुई। हर वक्त इंतज़ार है माह मुबारक रमज़ान शरीफ का, आना मुबारक हो इस मुबारक महीने को कुरान मजीद के साथ, जो कि तमाम ज़ाती और शुयूनी कमालात का जामे है। ज़ात और शुयूनात, सिफात, अस्मा, अफ़आल, ये दर्जा बदर्जा है, मतलब बात ज़ात अल्लाह जल्ला शानु का ज़ात, वो तो बुनियाद असल बात है, असल में शुयूनात ज़ात के साथ मुतालिक है, और सिफात वो अल्लाह ताला की ज़ात पे ज़ायद है, लेकिन वो शुयूनात से निकली हुई हैं, यानी उनके ऊपर मुनहसर हैं, मुर्तफ़ा हैं, और फिर सिफात पर अस्मा मुर्तफ़े हैं। ये जैसे मिसाल के तौर पर सच सिफत है, तो सच्चा, सच बोलने वाला, हाँ जी, कुवत सिफत है तो कुवत वाला कवि, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि यानी वो अस्मा जो है वो उस पर मुर्तफ है, और फिर अफ़आल उसकी है, जैसे सच्चे आदमी का फ़ेल कौन सा होगा, सच बोलना, हाँ जी, और कवि का फ़ेल कौन सा होगा, कुव्वत का इस्तेमाल करना। तो ये अब देखें तो असल चीज़ क्या है, हज़रत ने बिल्कुल इब्तदाई 2 चीज़ें ली हैं, ज़ाती और शुयूनी कमालात का जामे है, उस दायरा असल में दाखिल है जिसमें किसी ज़िल्लियत और फ़रियत को दखल नहीं है, क्योंकि बाकी ज़िला ज़िलाल हैं पीछे जो आ रहे हैं, और काबिलियत उला यानी हकीकत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ज़िल है, किस चीज़ का, इस कलाम का, हाँ ज़िल है। अच्छा, जिसका जिसको काबिल मुनासिब था, उस मुनासिब को कुरान मजीद का नुज़ूल इसमें मुबारक में हुआ, आयत करीम शहर रमज़ान फिल कुरान, रमज़ान मुबारक वो महीने जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, मैं इसी बात का बयान है, और इसी मुनासिबत की वजह से महीने भी तमाम भलाई और बरकतों का जाम है, जो बरकत और भलाई तमाम साल में जिस किसी मुख शख्स को और जिस रास्ते से भी पहुँचती है, वो अज़ीम शान मुबारक माह मुबारक की बरकतों के बेपना समंदर का एक कतरा है। उस मुबारक में दिलजमी का हासिल होना तमाम साल की जमीयत हासिल होने का सबब है, उस मुबारक का तफरका यानी इंतशार परगंदी तमाम साल के तफरका का सबब है, पर इस शख्स के लिए उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिस पर महीना इस हालत में गुजर गया कि उससे राज़ी और खुश हो, उस शख्स के लिए हलाकत है जिसमें महीना नाराज़ हुआ और उस मुबारक के खैरात और बरकत से महरूम रहा, और हो सकता है कुरान मजीद का ख़त्म करना इस मुबारक में इसलिए सुनत हो ताकि तमाम असली कमालात और ज़िली बरकत हासिल हो जाएँ। पर जिसने दोनों यानी कमालाते असली बरकत ज़िली को जमा किया तो उम्मीद है कि उस मुबारक के बरकतों और नेकियों से महरूम नहीं रहेगा। जो बरकत इस मुबारक के दिनों से वाबस्ता है वो और है, जो बरकत इस मुबारक के रातों से ताल्लुक थी वो और है, और हो सकता है कि रोज़े के अफ्तार में जल्दी करना और सैरी खाने में ताखिर करना अफजल उला होने का हुक्म इस हिकमत की वजह से था कि दोनों वक्तों के अज़ा के दरमियान पूरी तरह इम्तियाज़ हासिल हो जाए। یعنی آپ کو رات کی برکتیں بھی پوری پوری حاصل ہو جائیں اور دن کی برکتیں بھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج کل کے ریسرچ کے مطابق یہ انسان کا جو جسم ہے یہ مطلب یہ ہے کہ جامع ہے بہت سارے منرلز کا, یعنی وہ منرلز ایک خاص مقدار میں انسان میں ہونی چاہیے, جیسے میگنیشیم ہے, کیلشیم ہے, مینگنیز ہے, ہاں جی آئرن ہے, یہ سب جو ہے مطلب اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے. اب اس سے زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان ہوتا ہے اور کم ہو جائے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اب جو دن کی برکت ہے اس کو آپ ایک ایلیمنٹ سمجھ لے, اور جو رات کی چیز ہے اس کو بھی دوسرا ایلیمنٹ سمجھ لے. تو اگر آپ نے تاخیر کی رمضان شریف میں روزہ کھولنے میں, تو آپ نے گویا کہ رات میں دن کو داخل کر لیا تو دن کا حصہ بڑھ گیا نا اور رات کا کم ہو گیا, تو رات کا جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور دن کا جتنا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوا, کیونکہ اس سے کچھ بڑھ گیا, ایک میں کمی رہ گئی دوسرے میں زیادتی ہو گئی. وہ بیانی اسی طریقے سے سحری میں بھی اگر آپ نے بہت جلدی سحری ختم کر لی تو آپ نے رات کا حصہ کم کر لیا, ہاں جی, اور دن کا حصہ بڑھا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ یوں سمجھ لے کہ آپ نے بیلنس ڈسٹرب کر لیا, تو آپ نے پورا پورا نہیں کمایا, پورا پورا نہیں کمایا. تو فرمایا کہ شاید اس حکمت اس وجہ سے ہے کہ دونوں وقتوں کی اجزاء کے درمیان پوری پوری طرح امتیاز حاصل ہو جائے. میں عرض کروں اگر رات اور دن کے دونوں حصے اعتدال مطلق کے ساتھ یعنی پورے ہو جائے, جی آپ کہہ سکتے ہیں. مکتوب نمبر 17 دفتر سوم, فرمایا کہ کیونکہ وہ فرض کی ادائیگی ہے اور یہ نفل کو بجا لانا ہے, یعنی فرض و نفل, اور ادائے نفل کی نسبت کا فرض کی ادائیگی کے مقابلے میں کوئی شمار و اعتبار نہیں ہے. کاش کہ اس کو دریا محیط کے مقابلے میں قطر کی نسبت ہوتی. یہ شیطان معلوم کی رنگینی ہے کہ لوگوں کو فرائض سے باز رکھ کر نوافل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور زکوٰۃ سے باز رکھتا ہے, اور رمضان مبارک کے روزے بھی واجبات اسلام اور ضروریات دین میں سے, تو ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ کی آگ سے ڈال ہے, اور اگر ضروری معانی کی وجہ سے جیسے مرض وغیرہ میں روزہ قضا ہو جائے تو بلا توقف اس کی قضا کرنی چاہیے اور سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان اپنے مولا کا بندہ غلام ہے, خود مختار نہیں. اس کو اپنے مولا حق جل شانہ کی امار عوام نوا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بغیر چارہ نہیں, تاکہ نجات کی امید متصور ہو, اور اگر ایسے نہیں کرے تو سرکش بندہ اور اس کی سزا مختلف قسم کے عذاب ہیں. مکتوب نمبر 73, تو رمضان شریف مطلب روزوں کا بات تو پوری ہو گئی, اب انشاءاللہ زکوٰۃ کی بات ہوگی. تو حضرت مکتوب نمبر 73 کے دفتر اول کے مکتوب نمبر 73 میں ارشاد فرماتے ہیں, اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ارکان اسلام میں سے ہیں, اس کو بھی ضرور ادا کیا جائے, اور اس کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ کہ اپنے مال سے جس قدر فقراء کا حق ہے ہر سال کے حساب سے علیحدہ کر دے, اور زکوٰۃ کی نیت سے محفوظ رکھتے ہوئے تمام سال میں زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کرتا رہے. اس طریقے سے ہر مرتبہ دیتے وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف زکوٰۃ کا حصہ علیحدہ کرتے وقت ایک دفعہ کی نیت کافی ہے. معلوم ہوگا یعنی آپ کو انداز ہو کہ پورے سال میں فقراء مساکین پر کس قدر خرچ کرے, لیکن چونکہ وہ زکوٰۃ کی نیت سے نہیں ہے اس لیے وہ زکوٰۃ کے حساب میں شمار نہیں ہوگا, اور مذکورہ بالا صورت میں زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور بے اندازہ خرچ کرنے سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے. اور اگر بالفرض سال میں اس قدر فقراء پر خرچ نہ ہو سکے اور کچھ باقی بچ جائے تو اس کو اس طرح اپنے مال سے علیحدہ محفوظ رکھے اور آئندہ سال خرچ کرے. ہر سال اس طرح عمل کرتے رہے, جب فقراء کا مال جدا ہو جاتے تو اگر آج اس کے ادا کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو شاید کل ہو جائے. اے فرزن, چونکہ نفس بالذات فطرتاً بہت بخیل ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لینے میں سرکش واقع ہوئے, اس لیے ناچار مبالغہ سے بات کی جاتی ہے, ورنہ فی الحقیقت اموال و املاک سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. انسان کی کیا مجال ہے کہ اس کی ادائیگی میں دیر کرے. ایک صاحب نے بہت اچھی انالیسس کی تھی, بہت اچھی انالیسس. بعض لوگ بات کو بہت اچھی طرح سمجھا دیتے. فرمایا آپ جب کیلے خریدتے ہیں تو جب اس کا جو جیکٹ آپ کھولتے ہیں تو کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, وہ تو پھینکتے ہیں. وہ آئے تو ہیں کیلوں کی قیمت سے آئے ہیں, لیکن اس کو آپ پھینکتے ہیں. اخروٹ اسے گری نکالتے تو اخروٹ کے چل کے پھینکتے ہیں. مالٹے سنگترے ان سب کے جو ہے نا چل کے آپ پھینکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ میرے نہیں ہے, یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتے, میرے پیٹ میں جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو زکوٰۃ کے جو چیز ہے 2.5%, اس کو بھی ذہن میں سمجھو نا کہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ میرے پیٹ میں جائے گا تو نقصان ہوگا, کوئی مصیبت ہی کھڑی کر دے گا. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں ازیوم کر لو میرے ہے ہی نہیں, اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھو ہی نہیں, پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, پھر ادا کرنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا مالک اپنے آپ کو, پھر اس کو دل سے جدا کرنا بڑا مشکل کام ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ نفس فطرتاً بخیل واقع ہوا ہے, پھر واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جا رہے تھے راستے پہ تو ایک شخص روتے ہوئے ملے. میں کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرا ایک ٹکا گم ہو گیا. پہلے وقت میں ایک ٹکا ہوا کرتا تھا, میرا ایک ٹکا گم ہو گیا. تو اس نے جیب سے ایک ٹکا نکالا, اس نے کہا جاؤ اب نہ رو, بس یہ لے لو. تو چلا گیا آگے. جب واپس اس راستے پہ آ رہا تھا پھر وہ آدمی رو رہا تھا. میں نے کہا بھائی اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اگر وہ ٹکا گم نہ ہو چکا تو اب دو ٹکے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس ٹکے کو اپنے مال میں شامل کر لیا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمائی لوگوں کو اگر اچانک کوئی اور اضافی مدنی ہو جائے, مال مل جائے, تو اس پر شکر کرتے ہیں, لیکن جو ان کو ہر مہینے تنخواہ کے طور پر ملتی ہے اس پر شکر نہیں کرتے. حالانکہ اس کے فائدے کے لیے وہ چیز زیادہ ہے, کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ مینجمنٹ کر سکتے ہیں, جبکہ وہ اضافی جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ مینجمنٹ نہیں کر پاتا. تو اکثر بعض لوگ یہ ہوتے ہیں ان کو اگر اضافی پیسے مل جاتی اس کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں شامل کرتے, پھر اس کو بھی جدا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو یہ بات ہے کہ اگر اضافی ملا ہے تو تم بھی آگے بڑھ کے کچھ اضافی خرچ کرو. ہاں جی, اللہ کا شکر ادا کرو. بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ہمارے ایک پڑوسی تھے تو ان کے یہ جو ہوتے ہیں نا کرش مشینیں, وہ بنانے کا کارخانہ تھا, کرش مشینیں بنانے کا کارخانہ, تو ظاہر ہو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو کچھ ایسا وقت آیا کہ وہ حالات مندہ تھے, مطلب وہ کام نہیں چل رہا تھا, کوئی سیاسی مجبور یا جو بھی تھا. تو اس نے کہا مجھے روزانہ یعنی تقریباً 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ کہتے کمائے بھی تو اس سے, جو کمائے وہ بھی تو اسی سے کمائے نا. اب یہ بہت پازیٹیو تھنکنگ ہے, جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے اسی سے کمایا تو اگر جا رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے جی. کبھی تجارت ہوتی ہے کہ کبھی جاتے کبھی آتا ہے, تبھی تو تجارت ہے, ورنہ پھر تو سود ہے. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے. بعض لوگوں کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے تو ان کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے. نفسیاتی باتیں. کہتے ہیں کہ دفتر میں ایک دفعہ ایک شخص تھے, بڑے ٹینشن میں تھے, پریشان تھے. تو اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, مسئلے کیا تھے؟ کہتے یار آج ہمارا سیٹ جو ہے نا مکمل ہو گیا, وہ بچے نے اس کو توڑ دیا اس سے ایک پیالہ, تو سیٹ نا مکمل ہو گیا. عورتوں کو اس کا بڑا خیال ہوتا ہے, لیکن بعض مرد بھی عورتوں کی طرح ہوتے. آئی خیر, یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی تھوڑی تھوڑی بات پہ ہنس پڑتا تھا کہ جیسے اس کو کوئی بہت ایکسائٹنگ قسم کی چیز واقع ہو چکی ہے اور اس پر وہ بڑا ایکسائٹنگ موڈ میں. تو اس سے پوچھا بھائی کیا واقعہ ہوا ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہتے یار بچے سے آج اچانک گری ہے نا تو یہ سب بالکل دو ٹکڑے ہو گیا, بالکل دو ٹکڑے ہو گیا. ہاں جی, اب اس نے اس کو انجوائے کیا. ہاں جی, انجوائے کیا. تو اب دیکھو بات ایک ہی ہے, ایک اس سے ٹینشن میں جا رہا ہے, دوسرا اس کو انجوائے کر رہا ہے. اور واقعتاً انجوائمنٹ کی بات اس میں ہے بھی. وہ کیسے, وہ محسن احسان ہمارے ایک ٹیچر تھے انگریزی کے, تو اس نے ایک شعر کہا تھا, خدا کا شکر ہے محسن کہ اب میرا بیٹا قدم ملا کے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. مطلب ایک اپنے بیٹے کے بڑے ہونے پر خوش تھے. تو اب جو بچہ کوئی چیز توڑ لیتا ہے تو آخر اس وہ اتنے قابل ہو گیا نا کہ کوئی چیز توڑ سکتا ہے, تو اس میں پھر ایک ایکسائٹمنٹ تو ہے. تو جو لوگ اس چیز سے مطلب جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مالا مال, تو اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. تو اس طرح تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس میں جو بخل ہے, اگر اس کو اس انداز میں سمجھا جائے کہ دیکھو اگر مجھے کوئی 50,000 روپے دے دے, کہتے بس سال میں مجھے صرف 1,000 روپے دے دیا کرو, باقی تم رکھو, تو میں اس کا کتنا شکریہ ادا کروں گا. میں کہوں گا یار وہ کمال پیسے سارے اس کا ہے, مجھے کہتے صرف 1,000 روپے مجھے دے دیا کرو, ہاں جی باقی تم رکھا کرو, تو کتنا یعنی مطلب خوش ہوں گا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے, اس میں صرف 40واں مانگتا ہے, اور 40واں مانگنا بھی ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے وہ جمع کر لیتا ہے. جیسے گورنمنٹ والے ہمارے لیے جمع کرتے ہیں, جی پی ایف والے ہم سے لیتے پھر ہم ہی دیتے ہیں نا. تو اس طریقے سے اللہ پاک جو ہے نا مطلب یہ اس کو ہمارے لیے پھر جمع فرماتے ہیں. تو اگر ہم اس معنی میں لیں تو پھر کبھی بھی اس میں بخل نہیں ہوگا, اور زکوٰۃ ہم خوشی خوشی دیں گے انشاءاللہ. اس طرح باقی تمام عبادات میں بھی اب اپنے آپ کو کسی وجہ سے بھی معاف نہ رکھا جائے, اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں پوری طرح کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش کرنی کہ کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رہ جائے. اس جگہ دنیا میں اس کا حق ادا کرنا آسان ہے, اور نرمی اور خوش آمد سے بھی دوسرے کا حق رفع ہو سکتا ہے, آخرت میں مشکل ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. شرعی احکام علماء آخرت سے دریافت کرنے چاہیے, اور ان کی بات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, شاید ان کے الفاظ کی برکت سے اس پر عمل کی توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور علماء دنیا سے جن نے علم کو مال و جاہ کے اصول کا ذریعہ بنائے دور رہنا چاہیے, لیکن اگر متقی پرہیزگار عالم نہ ملے تو مجبوراً بقدر ضرورت ان کی طرف رجوع کیا جائے. یعنی اس میں حضرت نے فرمایا کہ جو علماء دنیا دار ہیں اس کے بجائے دیندار علماء سے بات کی جائے, کیونکہ اس میں فائدہ ہوگا کہ ان کی گفت کے اثر سے آپ کو عمل کی توفیق ہوگی. ہاں جی, گفت ہے گفت اللہ بہت گرش اللہ. تو لیکن اگر آپ نہیں ہے کوئی بات تو پھر ظاہر مجبوری ہے, پھر تو آپ کسی سے بھی معلوم تو کرے, کیونکہ مسئلہ جاننا تو ضروری ہے, پھر آپ انہیں سے معلوم کر لیں. اب جو ہے نا مطلب حج کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں, مکتوب نمبر 123 میں فرماتے ہیں اس بیان میں کہ نفل کا ادا کرنا اگرچہ حج ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ کسی فرض کے فوت ہونے کا سبب بنتا ہو تو وہ بھی لایانے میں شامل ہوگا. میرے نیک بخت بھائی لا زال قسمی ظاہراً ان درس تعلقات, اپنے نام کی طرح ہمیشہ غیر اللہ کے تعلقات کی آلودگی سے تار و پاک رہیں, یہ کوئی ان کا نام ایسا ہوگا. کا مکتوب شریف موصول ہے, ارے بھائی حدیث شریف میں وارد ہے علامت اعراض تعالیٰ عن العبد اشتغالی بما لا یعنی, بندہ کا لا یعنی میں مشغول ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب جو ہے نا روگردانی کی ایک علامت ہے کہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا اس کو, ڈیل لے دیے. فرائض میں سے کسی ایک فرض کو چھوڑ کر نوافل میں سے کسی نفل عبادت میں مشغول ہونا لا یعنی اور بیکار باتوں میں داخل ہے, بس اپنے احوال کی تفتیش کرنا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس چیز میں مشغول ہے, آئے نفل میں یا فرض میں. ایک نفلی حج کی خاطر اتنے ممنوعات کا مرتکب ہونا اچھا نہیں ہے. آپ خود ملاحظہ فرمائے الاکل تکفیل اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. والسلام علیکم وعلا رفقائکم. اصل میں اس میں حضرت نے گویا کہ بعض لوگ ذرا وہ ایک بات ہوتی کہ فلاں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں تو یہ ایک قسم کا وہ بن جاتا ہے, تو اس سے حضرت نے گویا کہ بچانے کی کوشش فرمائی ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو, کیونکہ جو فرائض ہے آپ کے اوپر ان فرائض کو پورا کرو. اور نفلی حج اگر آپ کا ہے تو اگر فرض حج کر چکے ہیں تو نفلی حج. اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. ڈیبیٹیبل بات یہ ہے کہ مین ٹو مین, پلیس ٹو پلیس, ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے, ہر ایک کے لیے ایک حکم نہیں ہے. مجھ سے بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہر سال حج پہ کیوں جاتے ہیں, حج مطلب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو اعتراض بھی کر لیتے ہیں, کمنٹ بھی کر لیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں خدا کے بندو, میرا حج تو نفلی ہوا, لیکن اگر میرے نفلی حج کے ذریعے سے بعض لوگ کے فرض حج ہو جائیں تو اب بتاؤ کیسے ہوگا, پھر اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا فرض حج ان کا اچھا ہو جائے بقول ان کے. میں خود اپنے آپ کو تو اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن بقول ان کے کہ وہ اس انتظار میں ہوتے کہ ہمارا حج اچھا ہو جائے گا, تو یہ بھی ایک ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے پورے عالمی نظام جو دنیا میں نیک لوگ کام کرتے ان کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. ہم کسی اور طریقے سے اس طرح سب سے نہیں مل سکتے آسانی کے ساتھ, لیکن وہ چونکہ انٹرنیشنل پلیس ہے, سب آتے ہیں اس کے, وہ دین کے مقصد کے لیے آتے ہیں, لہٰذا سب سے جن سے ملاقات کرنی ہے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. پھر میں اس کے لیے وہ دلیل جو دیتا ہوں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کا دیتا ہوں کہ امام صاحب نے 52 حج کیے تھے, اور ان دن حج جو تھا وہ آسان حج نہیں تھا. اب تو آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور 4-5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جائیں گے, وہ تو گھوڑوں پہ جانا ہوتا تھا, اونٹوں پہ جانا ہوتا تھا, مہینوں کا اگر نہیں تو دنوں کا سفر ہوتا تھا, کوفہ سے جانا ہوتا تھا نا. تو اب ان سے زیادہ فقیہ تو میں نہیں لا سکتا نا آپ کے پاس, امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے زیادہ فقیہ تو میں آپ کے پاس نہیں لا سکتا. تو اگر وہ ان کا عمل یہ بتا رہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ہے, تبھی ہے. تو اس وجہ سے ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, اور مین ٹو مین ویری کرتا ہے, بعض لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, بعض لوگ کے لیے ٹھیک ہے, بعض لوگ کے لیے اچھا ہے, بعض لوگ کے لیے ممنوع ہے, بعض لوگ کے لیے مکروہ ہے, بعض لوگ کے لیے ماشاءاللہ فرضوں کا قائم کرنے والا ہے. تو یہ ہر ایک کے لیے جدا جدا اس کا حکم بنے گا. میرے بھائی خواجہ محمد طاہر بدرش کا مکتوب شریف مصول ہوا, ایک عرصہ کی جدائی کے باوجود فقراء کے اخلاص و محبت کے نشان والے جب آپ سے اپنے رخصت طلب کی تھی اور حج پر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو الوداع ہونے کے وقت احتمال کے ساتھ اتنا ذکر ہوا تھا کہ شاید ہم بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ مل جائیں, شاید ماں بشمار سفر ملحق شویم. ہر چند ارادہ کیا لیکن استخارے سے موافق نہیں آئے, اس بارے میں کوئی تجویز سمجھ میں نہیں آئی, مجبوراً توقف کیا. فقیر کی مرضی ابتدائی سے آپ کے سفر حج پر جانے کے بارے میں نہیں تھی, لیکن آپ کے شوق کو دیکھ کر صاف طور پہ میں نے نہیں کیا تھا. استطاعت راستہ کی شرط ہے, بغیر استطاعت کے تجزیہ اوقات ہے, ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کام اختیار کرنا مناسب نہیں. اس مضمون کے کئی مکتوب آپ کو لکھ کے جا چکے ہیں. یہ اصل میں اس دور کی بات ہے, اس دور ہندوستان سے جانا یہ محفوظ نہیں تھا, راستے میں مسائل تھے. اب بھی اگر جہاز والا سفر ختم ہو جائے تو بہت مشکل ہوگا, اگر جہاز والا سفر نہ رہے تو ایران سے گزرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہاں جی, اس طرح اور بہت سارے مسائل راستے کے ہیں. تو یہ جو ہے نا, مطلب جو لوگ میرے خیال میں شاید ایک دو دفعہ ہوئے لوگ گئے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی, وہ جو گاڑیوں سے گئے تھے. تو یہ ہے کہ اس وقت اور زیادہ مسائل تھے، تو اس وقت حج کا سفر جو تھا وہ ہندوستان والوں کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے لیکن حالات کچھ بدل جاتے ہیں، آسان بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ پھر اسی پہ چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ وہی حالات ہیں. تو اس چیز کو بریک کرنے کے لیے پھر ایک مجدد نے کام کیا تھا، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہیں باقاعدہ قافلے کے طور پر حج کیا تھا، سب ملا کر حج کیا تھا. اور ماشاءاللہ پھر جو ہے نا پورے قافلے کو، دو چیزوں حضرت نے زندہ کی تھی، ایک حج کو زندہ کیا تھا اور ایک ہندوستان والوں کے لیے، اور ایک جہاد کو عملی طور پر. تو گویا کہ وہ مجدد جو تھا وہ ایک عملی چیزوں کے لیے مجدد تھا، حالانکہ علمی لحاظ سے جو ہے نا وہ اس نے علم نہیں حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہ کام لے لیا. مکتوبہ نمبر 250 میں فرماتے ہیں، نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ آیا زاد راہ اور سواری ہونے کے باوجود اس پرفتن زمانے میں مکہ مکرمہ کا سفر فرض ہے یا نہیں؟ میرے مخدوم، اس بارے میں فقہ کی روایت میں بہت اختلاف ہے، اور فقیہ ابو اللیث کا فتویٰ اس مسئلے میں مختار ہے. انہوں نے کہا کہ اگر راستے میں امن اور عدم ادا علاقت کا گمان غالب ہے تو اس سفر کی فرضیت ثابت ہے، ورنہ نہیں. لیکن وجوب ادا کی شرط ہے، وجوب ادا کی شرط ہے، نفس وجوب کی شرط نہیں، یہی صحیح ہے. لہٰذا اس صورت میں حج کی وصیت کرنا واجب ہوگی، یعنی اگر حالات بہتر ہو جائے تو میری طرف سے حج کیا جائے. چونکہ وقت نے موافقت نہیں کی، اس لیے آپ کے دوسرے سوالات کے کو کسی دوسرے مکتوب پر موقوف کر دیا. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ حضرت نے جو اعمال تھے، اور اعمال میں فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں اپنے مکتوبات شریف میں ہمارے رہنمائی فرمائی ہے. لیکن بس یہ والی بات ہے کہ چونکہ فقہی باتیں ہیں، اور فقہی باتیں ہمیشہ حالات پر منحصر ہوتی ہیں، ان وقتی مجدد کا فیصلہ اس میں بہت عام ہوتا ہے، وقتی مجدد کا. تو جو حضرت کے وقت کی باتیں تھیں اس میں آ گئیں، لیکن کم از کم اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا. تو اب جو وقت کے مجدد ہے اس کے بارے میں جب بات کریں گے، تو ظاہر ہے تو حضرت نے بھی، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان اعمال پہ جو بات کی، تو حضرت نے ماشاءاللہ مواعظ کا ایک سیریز اس کے لیے وہ کیا تھا، اور اس کو روح کہتے تھے، روح الصلاۃ، روح الصیام، روح الزکاۃ، روح الحج، پھر روح الارواح. یہ ماشاءاللہ میں نے پڑھی ہے الحمدللہ، یہ مواعظ بہت عرصہ ہوا ماشاءاللہ، یار وہ کیا اسٹوڈنٹشپ میں، ہمیں آج کل کے دور کے لحاظ سے ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. یعنی روح الصلاۃ، روح الصیام، تو ابھی انشاءاللہ ہم پھر یہ تو بند ہو گیا آپ کے ریکارڈنگ، اس کو سیو کر لیں.